نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تجدون الناس معادنا خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا رواه البخاري. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم انسانوں کو کان کی طرح پاؤ گے، جو لوگ دور جاہلیت میں بہتر تھے وہ اسلام کے بعد بھی بہتر ہیں جبکہ وہ دین کا علم حاصل کر لیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. خیار کا لفظ خیر سے نکلا ہے، تو خیر کا لفظ کس کس چیز کو شامل ہے؟ ہر نیکی اور بھلائی کے کام کو. خیار میں بنیادی طور پر کردار کی بلندی ہے، انسانی ویلیوز، بنیادی اعلی اخلاق جو ایک مومن اور منافق میں فرق کرتے ہیں وہ خیر کی علامت ہوتے ہیں. یعنی منافقت کا نہ ہونا، جس میں سب سے پہلی چیز جھوٹ سے پرہیز. آج ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ہم کس لیول اور کس درجے پر جھوٹ سے بچتے ہیں، گفتگو میں، لباس کے پہننے میں، معاملات میں. یعنی ہم جھوٹ سے کتنا نکلے ہیں باہر. پھر امانت کس درجے کی ہمارے اندر، عہد کی پابندی کا معیار کیا ہے، معاملات میں گالی گلوچ اور انتہائی رویوں پر اتر آنا ہے اس کا عالم کیا ہے. یعنی وہ بنیادی اخلاقی باتیں جو ایک مومن کو منافق سے متمیز کرتی ہیں، جب تک وہ کوالٹیز نہیں ہیں اندر تو خیار میں سے نہیں ہو سکتے. یعنی خیارہم کا معنی یہاں مالدار ہونا نہیں، یا بظاہر کو بہت بڑے رتبے والا ہونا نہیں. یعنی حدیث سے مراد کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تشبیہ دی ہے کان کے ساتھ، جیسے سونے، چاندی، ہیرے، گندک، سلفر، مختلف چیزوں کی کانے ہوتی ہیں، کہ لوگ کانوں کی طرح ہوتے ہیں. خیارہم فی الجاہلیت، جو لوگ دور جاہلیت میں اچھے ہوتے ہیں، خیارہم فی الاسلام، وہ اسلام میں بھی اچھے ہوتے ہیں، لیکن اسلام میں محض داخل ہو کر کوئی اچھا نہیں ہو جاتا، بلکہ اچھا بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرے. اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسانوں کی قسمیں بیان ہوئی ہیں. لوگوں کے بارے میں آپ بیان فرما رہے ہیں کہ تمام لوگوں کو ایک سٹیٹس نہیں دیا جا سکتا، یہ سب لوگ اپنی اصل یا نیچر یا اندرون کے اعتبار سے ایک جیسے نہیں ہوتے. زمین کی قسمیں مختلف ہوتی ہیں، مٹی کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، پھلوں کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، پہاڑوں کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. یعنی ظاہر میں اختلاف پایا جاتا ہے، اسی طرح لوگوں کے باطن میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے. مثلا قرآن پاک میں ایک آیت آتی ہے، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. پانی ایک ہے، مٹی ایک ہے، لیکن پھل مختلف، ذائقے مختلف. پہاڑوں میں بھی سفید، سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، یعنی دھاریوں میں پھر شیڈ مختلف ہوتے ہیں. اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں، علم والوں کے اندر ہی خشیت ہوتی. بے شک اللہ زبردست اور درگزر فرمانے والا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جہاں کائنات کی یا زمین کی دیگر چیزوں میں رنگا رنگی ہے، وہاں انسانوں میں بھی رنگا رنگی ہے. یہ رنگا رنگی ظاہر کے اعتبار سے بھی ہے اور باطن کے اعتبار سے بھی ہے. ظاہر کے اعتبار سے تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے پہاڑوں کے رنگ مختلف ہیں یا ان کی دھاریاں مختلف رنگ کی ہیں، اسی طرح پہاڑوں کے اندر یعنی کانوں میں جو کچھ پایا جاتا ہے وہ بھی ایک نہیں ہے، اس میں بھی اختلاف ہے، وہ بھی مختلف ہے. ایک پہاڑ کو آپ کھودتے ہیں تو اس کے اندر سے سونا نکلتا ہے، دوسرے کو دیکھتے ہیں تو اس میں چاندی نکلتی ہے، تیسرے میں سے پیتل نکلتا ہے، کسی میں سے گندھک نکلتی ہے، کہیں سے ہیرا بھی نکل آتا ہے. تجدون الناس معادن، تو تم لوگوں کو کان پاؤ گے. یہ نہیں کہا گیا کہ کان کی طرح پاؤ گے، بلکہ کیا پاؤ گے؟ کان پاؤ گے. اس کا مطلب ہے کہ لوگ کان ہیں. ایسا ایکسپریشن کب ہوتا ہے؟ مثلا زید شیر کی طرح ہے، تو زید کی بہادری کو ہم تشبیہ دے رہے ہیں شیر کی بہادری سے یا قوت سے. لیکن جب ہم یہ کہیں کہ زید شیر ہے تو یہ اس سے بھی زیادہ شدت پیدا کرتا ہے کلام میں. اسی طرح اگر یوں کہا جاتا ہے کہ لوگ کانوں کی طرح ہیں تو بھی ٹھیک تھا، لیکن جب یہ کہا گیا کہ لوگ کانے ہیں، ہیں ہی ایسے، یعنی ان کے درمیان اس طرح کی تقسیم جو ہے وہ لازم ہے، تو یہ بات مزید سٹرونگ ہے. آپ نے یہ جو روایت پڑھی ہے یہ بخاری کی ہے. مسلم کی روایت میں الفاظ آتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس معادن. وہاں تجدون کا لفظ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ الناس معادن، لوگ کانے ہیں. کمعادن الذهب والفضۃ، جیسے سونے اور چاندی کی کانے ہوتی ہیں. خیارهم فی الجاہلیت خیارهم فی الاسلام اذا فقوہ. مسلم کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معادن کو مزید واضح بھی کیا ہے. کس طرح؟ کہ جیسے سونے اور چاندی کی کانے ہوتی ہیں، ان کو کانے کہہ کر پھر تشبیہ دی کس سے؟ سونے اور چاندی سے. گویا بعض لوگ سونے کی طرح ہیں، بعض لوگ چاندی کی طرح ہیں، یعنی بعض کی قیمت کچھ ہے اور بعض کی اس سے کم. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ انسانوں کی صرف ظاہریت پر ان سے معاملہ نہیں کرنا چاہیے. کسی انسان کی قدر و قیمت محض اس کے رنگ یا نسل یا شکل میں نہیں، بلکہ اس کے اندر پائے جانے والے اخلاق اور کردار میں ہے. اگرچہ رنگوں کی بظاہر خوبصورتی انسانوں کو مختلف درجوں میں بانٹ دیتی ہے، اور انسانوں نے خود بہت کچھ بانٹا ہوا ہے، لیکن اللہ کے ہاں صرف ظاہر نہیں دیکھا جاتا، دل دیکھے جاتے ہیں. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. تو اندر کے اعتبار سے انسان مختلف ہوتے ہیں، اپنے قلب کے یا باطن کے اعتبار سے بھی انسانوں میں فرق ہوتا ہے. اس حدیث کی وضاحت ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے، اور وہ حدیث کیا ہے؟ مسند احمد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا من اکرم الناس، لوگوں میں سب سے بڑا عزت والا کون ہے؟ یعنی سب سے بڑا سٹیٹس کس کا ہے، سب سے زیادہ درجہ بلند کس کا ہے؟ من اکرم الناس، قال اتقاہم، آپ نے فرمایا جو ان میں سب سے زیادہ متقی ہے. کیونکہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. فقالو، تو لوگوں نے کہا لیس عن ھذا نسألک، ہم اس بارے میں نہیں پوچھ رہے. قالا، تو آپ نے فرمایا فیوسف، یوسف علیہ السلام انسانوں میں معزز ترین انسان ہے. کیسے؟ نبی اللہ، اللہ کے نبی ہیں. ابن نبی اللہ، اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں. ابن نبی اللہ، اللہ کے نبی کے پوتے ہیں. ابن خلیل اللہ، اللہ کے دوست کے پڑپوتے ہیں، یعنی باپ دادا پردادا سب انبیاء ہیں، نسل در نسل عزت ملی ہے ان کو. قالوا لیس عن ھذا نسألک، کہنے لگے کہ ہم ان کے بارے میں بھی نہیں پوچھ رہے. تو پھر آپ نے سمجھ لیا کہ سوال کیا ہے. قال فعن معادن العرب تسألونی، تم مجھ سے عرب قبائل کے بارے میں پوچھتے ہو؟ تو جہاں تک تمہارے قبائل کا تعلق ہے یا تم لوگوں کا تعلق ہے، خیارهم فی الجاہلیت خیارهم فی الاسلام، تو وہ لوگ جو دور جاہلیت میں چنے ہوئے تھے، چوزن تھے، اچھے اخلاق کے تھے، اچھے نام سے پہچانے جاتے تھے، خیارهم فی الاسلام، وہ اسلام میں بھی آ کر اچھے نام سے پہچانے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک کوئی اچھا کب بنتا ہے؟ اذا فقہ، جب وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کر لیتا ہے. تو اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ اسلام میں آ کر انسانوں کی ویلیو کم نہیں ہوتی، اصل ویلیو برقرار رہتی ہے. ہاں، اس میں مزید اضافہ کس پر مبنی ہے، کس پر منحصر ہے؟ ان کی دینی سمجھ پر. جیسے سورۃ فاطر کی سائت میں انما یخش اللہ من عباده العلماء، اللہ سے ڈرتے ہیں کون؟ اس کے علم والے بندے. تو وہاں بھی دین کی سمجھ رکھنے والوں کا پھر مقام بلند ہے، اور یہاں بھی یہی. اور یہاں یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، اذا فقہوا، تو یہ جو لفظ ہے فے قاف ہے، اگر یہ فقہ یفقہ سے ہو تو معنی ہوتا ہے جاننا، سمجھنا، اور اگر فقہ یفقہ سے ہو تو معنی ہوتا ہے علم میں غالب ہونا، یعنی خوب علم رکھنا. دین کی سمجھ اور علم محض انفارمیشن کے جمع کر لینے کا نام نہیں. اس لیے یہاں پر فقہ یا فقہ کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ واقعی وہ دین کی سمجھ رکھتے ہوں، آنکھیں کان بند کر کے رٹنے والے لوگ نہ ہوں چیزوں کو، بلکہ وہ محسوس بھی کرتے ہوں، وہ علم ان کے اندر اترتا ہو اور ان کے دل اللہ کے خوف سے لرستے ہوں. جیسے کہ آیت میں آتا ہے نا، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم. کیا معنی اس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین بات اتاری ہے، یعنی قرآن پاک. اللہ نزل احسن الحدیث، سب سے بہترین کلام اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے، یعنی قرآن حکیم. کتابا متشابہا، جس کے مضامین وہاں ملتے جلتے ہیں. مثانیہ، بار بار دہرائے جاتے ہیں. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. تقشعر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یعنی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے ان لوگوں کی کھالوں کے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب کا خشوع اختیار کرتے ہیں، یعنی جو واقعی اس دین کو سمجھتے ہیں، اس قرآن کو سمجھتے ہیں. قرآن سن کر پھر ان کا حال عام ناسمجھ انسانوں جیسا نہیں رہتا، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ تقشعر، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ثم تلین جلودہم، پھر ان کی کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں. وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور ان کے دل بھی نرم ہو جاتے ہیں، اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. ذالک ھدی اللہ، یہ ہے اللہ کی ہدایت. یہدی بہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے اس رستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. ومن یضلل اللہ فما لہ من ھاد، اور جس کو اللہ بھٹکا دے اس کو تو کوئی راہ دکھانے والا ہے ہی نہیں. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اصل علم کون سا ہے؟ قرآن کے اصل سمجھ کس کو آتی ہے؟ قرآن کس کے اندر اترتا ہے؟ کہ قرآن سن کر جن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جن کی کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں، جھک جاتی ہیں، جن کے دل نرم ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں پر قرآن اترتا ہے. تو یے ہے معنی اذا فقہوا کا، کہ جب وہ دین کی سمجھ حاصل کر لیتے ہیں پھر ان کے اخلاق اور کردار اور سب چیزیں بدل جاتی ہیں. اور یہ سارا عمل بھی کہاں ہوتا ہے؟ دل پر ہوتا ہے، اندر ہوتا ہے. جیسے ہیرا اگر دیکھا جائے تو اصل میں کیا ہے؟ کوئلہ، کوئلے کی اعلیٰ ترین شکل ہے. لیکن کوئلے سے ہیرا بننے میں وقت کتنا لگتا ہے، اور کتنے مرحلوں سے وہ گزرتا ہے. ایک کان آپ کھودے تو اس میں سے ہیرا نکلتا ہے، لیکن ایسی کانیں بہت کم ہوتی ہیں. دنیا میں کتنی کانیں ہیں ہیروں کی؟ کچھ جگہوں کو آپ کھودتے تو اس میں سے سونا نکلتا ہے. یہ عمل بھی کہاں ہوتا ہے؟ اندر ہوتا ہے نا، باہر نہیں نظر آتا. باہر سے تو سارے پہاڑ ایک جیسے دکھ رہے ہوتے ہیں، اور عام انسان بیرونی پہاڑوں کو دیکھ کے پہچان بھی نہیں سکتا کہ اس کے اندر کیا ہوگا. ہم عموماً جب لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو صرف ان کی ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر، صرف ان کے ظاہری حال حلیے کو دیکھ کر، ان کی بیرونی پرسنالٹی کو دیکھ کر، لیکن ان کے اندر کیا ہے عموماً اس بارے میں دھوکہ کھا جاتے ہیں. یعنی فوراً ظاہریت کو دیکھ کے ججمنٹل ہو جاتے ہیں. مثلاً اگر کسی کا لباس ہمیں پسند نہیں آیا تو فوراً ہم سوچیں گے انتہائی خراب انسان ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر بہت خیر چھپی ہو، وہ ہیرے کی کان ہو، آپ نے ایکسپلور ہی نہیں کیا، نکالا ہی نہیں. ہو سکتا ہے وہ سونے کی کان ہو، اور ہو سکتا ہے ایک پہاڑ بظاہر بہت سرسبز نظر آتا ہو لیکن اگر آپ اس کو کھودیں تو اس کے اندر سے کوئلہ نکلتا. تو اگرچہ کوئلہ بھی کام کی چیز ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے ہیرے اور کوئلے میں فرق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سونے اور چاندی سے تشبیہ دے کر دراصل ہمیں لوگوں کے مزاج، ان کی نفسیات، ان کی صلاحیتیں اور اہلیتیں پرکھنے کا موقع دیا ہے. یا لوگوں کو پہچاننے کے لیے ایک میزان دیا ہے، اور خصوصاً کسی کے ساتھ معاملہ کرتے وقت، کیونکہ اگر کسی کے ساتھ معاملہ کرتے وقت انسان اس کو پہچانتا نہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان دوسرے سے غلط توقع رکھ بیٹھتا ہے۔ کیسے؟ مثلاً اگر آپ سونا خریدنے جا رہے ہیں اور چاندی خرید کے لے آتے ہیں تو کیا ہوگا؟ صرف نقصان ہوگا یا آپ کے اپنے اوپر بھی کوئی کیفیت گزرے گی اس نقصان کی؟ ایک شدید افسوس ہوگا، ایک دکھ ہوگا، غم ہوگا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، یا ایسا کیوں ہو گیا، میں نے تو اس چیز کو سونا سمجھ کے لیا تھا اور یہ تو سونا نہیں نکلا، یہ تو چاندی نکلی۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر لوگ جب لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو ان سے بڑی بڑی توقعات رکھ بیٹھتے ہیں، جب دوسرے توقعات پہ پورا نہیں اترتے تو مایوس ہوتے ہیں۔ یعنی عموماً ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دوسروں سے امیدیں رکھ بیٹھتے ہیں، یا نہیں، فلاں میرے اس کام آئے گا، فلاں میرے یہ مشکل حل کر دے گا۔ اللہ تعالی سے امید ہٹا کر جب ہم بندوں سے امید لگا بیٹھتے ہیں، غیر اللہ سے امید لگا بیٹھتے ہیں، اور پھر بندوں میں سے بھی ایسے بندوں سے کسی کام کی امید لگا بیٹھتے ہیں جو اس کام کے اہل ہی نہیں، ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں، وہ اس قابل ہی نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری توقع ٹوٹے گی، ہماری امید پہ پانی پھرے گا۔ اب اگر دیکھا جائے تو لوگوں کی جو اکثریت ہوتی ہے نا، میجورٹی لوگوں کی درمیانے درجے کی ہوتی ہے، اعلی صلاحیتوں کے مالک اعلی درجے کے لوگ کم ہوتے ہیں۔ جیسے ہیرے کی کانیں دنیا میں تعداد کے اعتبار سے بہت کم ہیں، سونا کم ہے لیکن لوہا بہت زیادہ ہے، اسی طرح کوئلہ ہو سکتا ہے لوہے سے بھی زیادہ ہو۔ تو بالکل اسی طرح جو ماسز ہوتے ہیں یا عوام ہوتے ہیں یا عامت الناس ہوتے ہیں، وہ سونے کے درجے پر نہیں ہوتے یا ہیرے کے درجے پر نہیں ہوتے۔ اب جو لوگ عامت الناس سے ایسی توقع رکھ بیٹھے، یعنی چاندی سے سونا ہونے کی توقع کرے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ بیچارہ اس قابل ہی نہیں، اس کے اندر اس صلاحیت ہی نہیں، وہ اس امید پہ پورا اتر ہی نہیں سکتا، وہ کام وہ کر سکتا ہی نہیں۔ لہذا آپ ہر دم فرسٹریٹ ہوتے رہتے ہیں، اس سے شکوا، اس سے شکوا، اس سے شکوا، آپ ہر دم جذباتی حادثوں کا شکار ہوتے ہیں۔ پھر ادھر سے امید ٹوٹی، ادھر سے توقع ختم ہوئی، ادھر سے اس نے اس کمٹمنٹ کا یا اس عہد کا ثبوت نہ دیا جو اسے دینا چاہیے تھا، اب آپ اپنے آپ کو نقصان دینے لگتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ لوگوں کے بارے میں ایک نیگیٹو رویے کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ہر ایک کے بارے میں آپ کو کوئی نہ کوئی شکوہ ہوتا ہے، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں ایسا، فلاں ایسا، فلاں ایسا۔ اوور آل آپ کی تھنکنگ منفی ہو جاتی، سوچ منفی ہو جاتی، اس کا پھر نقصان خود آپ کو ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگوں سے معاملہ ان کی حیثیت کے مطابق کریں کہ سونے کو ہی سونا سمجھیں، چاندی کو سونا نہ سمجھیں، پیتل کو چاندی نہ سمجھیں، لوگوں کو مارجن دیں، رعایت دیں، سپیس دیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ خود مطمئن رہیں گے، سکون میں رہیں گے۔ مزید کیا ہوگا کہ لوگ بھی تسنوں سے باہر آئیں گے۔ جب آپ ان سے ایک بڑی توقع رکھ بیٹھتے ہیں تو وہ بےچارے بھی ایڑیوں کے بل کھڑے ہونے لگتے ہیں، جب وہ ہو نہیں سکتے۔ اسی طرح بچوں کی جھوٹی تعریفیں یا بچوں سے بڑی بڑی توقعات وابستہ کر لینا، یعنی اپنے بچوں سے، یا استاد ہوتے ہوئے اپنے شاگردوں سے توقعات ایسی وابستہ کر لینا، یا ایک امپلائر ہوتے ہوئے امپلائیز سے ایسی توقعات وابستہ کر لینا جس کے وہ اہل ہی نہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ غم اور غصے کا شکار رہیں گے، اور سوائے مایوسی کی زندگی میں کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کی اپروچ ریئلسٹک ہوگی، حقیقت پر مبنی ہوگی، تو پھر آپ کا معاملہ بھی درست ہو جائے گا، اور پھر جب انسان کو انسان سمجھ کے آپ اس سے معاملہ کریں گے اور یہ جانیں گے کہ یہ خطا کر سکتا ہے، تو آپ کا اعتماد اس درجے کا نہیں ٹوٹے گا۔ عام طور پر ہم غم کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ جب ہمارا اعتماد ٹوٹتا ہے کسی سے، میں فلاں سے اس چیز کی توقع نہیں رکھتا تھا، مجھے نہیں امید تھی وہ ایسا کرے گا، لیکن وہ تو انسان تھا، یہ آپ کی غلطی ہے، اس کی ہے۔ عام طور پر پھر ہم غلطی کس میں تلاش کرتے ہیں؟ سامنے والے میں تلاش کرتے ہیں، جبکہ غلطی ہماری اپنی ہوتی ہے، ہم نے غلط امید باندھی تھی، ہم نے غلط توقع رکھی تھی، اس لیے ہماری توقع ٹوٹی، تو پھر غلطی ہماری اپنی تھی جس کو ہم ماننا بھی نہیں چاہتے، ہم سارا قصور دوسرے میں تلاش کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے تعلقات انسانوں سے خوشگوار ہو ہی نہیں سکتے۔ اب ایک شخص جاہل ہے، آپ اس سے علم کی توقع رکھیں، ایک شخص گنزین ہے، آپ اس سے عالم بننے کی توقع رکھیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ اب عموماً تو اس کا علاج کیا کیا جاتا ہے کہ استاد ڈنڈا اٹھاتا ہے اور مارنا شروع کر دیتا ہے. ہمارے مدارس میں کیوں عام طور پہ مار پیٹ ہوتی ہے؟ کہ وہ ان بچوں سے حفظ کی توقع رکھتے ہیں جو کن ذہن ہیں. مار مار کے ان کو پڑھاتے ہیں، نہ وہ پڑھتے ہیں اور نہ ہی وہ کسی اور کام کے رہتے ہیں. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرق بتا دیا، کم عادن الذهب والفضۃ، کہ کچھ تو سونا ہے اور کچھ چاندی ہے، چاندی کو چاندی سمجھو، سونا مت سمجھو. اچھا، جب ہم چاندی کو چاندی سمجھیں گے اور پھر چاندی کو چاندی سمجھ کر خریدیں گے تو پھر ہمیں پتا ہوگا کہ یہ ہم نے خریدا کیا ہے، اور پھر ہمیں کوئی غم نہیں ہوگا، افسوس نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں پتا ہوگا ہم نے قیمت ہی چاندی کی پے کی ہے، اس لیے چاندی ہی ملے گی نا ہمیں. جب ہم نے قیمت پے ہی نہیں کی سونے کی تو پھر سونا ملے گا کہاں سے؟ اب نتیجتاً ہمیں پھر ایک اور طریقے پر عمل کرنا پڑتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ درگزر کا، معاف کرنے کا، اگنور کرنے کا، چشم پوشی کرنے کا، برداشت کرنے کا. ہمیں پتا ہوتا ہے یہاں خرابی، لیکن پھر دوسرے کے بس میں نہیں اس کی اصلاح، اس کی نیچر میں نہیں وہ چیز، تو ہم معاف کرتے چلے جاتے ہیں. اور خوشگوار زندگی کا راز پھر صرف معاف کرنے میں. کچھ لوگ ہیرا ہوتے ہیں نا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اکرم الناس کی بات کی گئی تو آپ نے مثال دی حضرت یوسف کی. اگر صرف تین چار لفظوں میں حضرت یوسف کے کردار سامنے لایا جائے، یا جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اور جواب میں ان کا رویہ، تو حیران کن ہے، کوئی دوسری مثال سمجھ میں نہیں آتی مجھے تو. یعنی اتنا عظیم کردار ہے. بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، بھائی خون کا رشتہ، کنویں میں پھینک دیا. قافلے والوں نے، تاجروں نے بیچ دیا. عزیز مصر نے جیل بھیج دیا. جیل والوں نے معمولی انسان سمجھا، کوئی قدر و قیمت نہیں جانی، اور اللہ تعالی نے ان کا جو اخلاق اور کردار، جو ان کا رویہ اور معاملہ تھا، اس بنا پر ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہ ان کو دنیا کی ایک عظیم ترین بادشاہت عطا کی. مصر کی بادشاہت کو معمولی بادشاہت نہیں تھی. اور اس اعلیٰ ترین مقام پر دینی اور دنیاوی اعتبار سے پہنچ کر ان کا ظرف دیکھیے. جن بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا، شکوہ تو دور کی بات، کہتے نہیں تمہارا قصور نہیں تھا. لا تسریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم، اگر کوئی غلطی تھی تو اللہ معاف کرے. اور پھر ان کے منہ پہ کھڑے ہو کے ان کے اوپر چوری کا الزام لگا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، اور وہ ہیں کہ احسان کیے چلے جاتے ہیں. اللہ چاہتے تو وہیں غلہ روک لیتے، کون ہو تم، اسی وقت آنا دیتے. کتنا عظیم کردار ہے، کتنا درگزر. جب پوری طرح پکڑنے پہ قادر تھے، جب دینی اور دنیاوی ایک اتھارٹی تھی ان کے پاس، اس وقت کہتے ہیں جو معاف کیا میں نے، کوئی پوچھ ہی نہیں، کوئی بات ہی نہ کرو، کوئی تذکرہ ہی نہیں. وہ سب شیطان کا قصہ تھا، اس نے دلوں میں یہ پھوٹ ڈالی تھی. اور خود اپنے لیے کیا چاہتے ہیں؟ کوئی دنیا کی چیز نہیں. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اچھا انجام چاہیے، اچھے لوگوں کا ساتھ چاہیے، یہ ہے تمنا، یہ ہے اعلیٰ ترین کردار. لیکن ایسا کردار جو یوسف علیہ السلام کا تھا، وہ عام بندوں میں اگر آپ ڈھونڈنے لگیں گے تو کیا بنے گا؟ ہاں؟ مایوسی. مایوسی کے سوا کچھ نہیں. اتنی بڑی درگزر کی مثال، یعنی ایک کے بعد ایک بے عزتی ہو رہی ہے. اگر دنیاوی نظر سے دیکھا جائے، کنویں میں پھینکنا، بکنا، الزام لگنا، جیل جانا، یہ سارے کام کیا ہے؟ عزت کے کام ہے. یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے، ان کے وہ جو ایک عزت اور انا ہوتی ہے انسان کی، وہ ٹوٹ ٹوٹ کے کتنی ٹوٹی ہوگی، وہ کتنی مجروح ہوگی. اور یہ وہ انسان ہے جو دنیا کا حسین ترین انسان ہے. آپ دیکھیں کہ ایک عام معمولی شکل والے انسان کے ساتھ بھی یہ سب ہو تو برداشت نہیں ہوتا. کہاں یہ کہ جس کا حسن جو ہے وہ بے مثال ہو، تھوڑا بہت کسی کو حسن میں سے حصہ مل جائے نا دنیا میں، کیسا کیسا غرور آتا ہے لوگوں کے اندر، کیا چیز سمجھنے لگتے ہیں خود کو، ناز و انداز کہیں ٹکانے نہیں لگتے. اور وہ اتنی اہمیت کے حامل ہوتے ہوئے کس طرح عاجزی، جیل بھیج دیے گئے اور وہاں بھلا دیے گئے، اور جیل والوں میں سے کسی کو نہیں پتا کہ یہ کون ہے ہمارے اندر، کیسا ہیرا ہے، کوئی پہچانتا ہی نہیں ان کو. فلبث فی السجن بضع سنین، ایک دو دن کی آزمائش نہیں تھی. اور پھر جب نکالے جاتے ہیں اور اس بڑے مقام پہ پہنچتے ہیں، تو وہاں جا کر آپ دیکھیں کہ کس چیز کا ثبوت دیتے ہیں، کیا کردار ہے. لیکن ہیرا بننے تک، قطرے کو گوہر ہونے تک بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے. اور جو ان آزمائشوں سے گزرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ہر لمحے شکوا شکایت، اس کا قصور بتاتا رہتا ہے، وہ پھر کوئی بڑا انسان نہیں بن سکتا. ہر چیز کو بھلا کر، ہر ایک کی زیادتی کو اگنور کر کے انسان آگے بڑھتا چلا جائے. یہ ہے الناس و معادن کا معادن الذهب والفضه. سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، ہر ایک کے اندر اتنا ظرف نہیں، اتنی ڈیپتھ نہیں، اتنی وسعت نہیں، ایسی سوچ نہیں. ہمیں تو ذرا سی کوئی تکلیف پہنچ جائے، وہ ہو بھی نہ، اس کا وجود بھی کوئی نہ ہو، محض ہماری بدگمانی ہو، تو اس پر بھی ہم تڑپ تڑپ جاتے ہیں اور بیکار کی باتیں بنانا شروع کر دیتے. بعض اوقات کسی چیز کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی، محض ہماری سوچ اور ہمارا تخیل ایک افسانہ گھڑ لیتا ہے اور اسی پہ ہم غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں. شیطان یہی تو وسوسے ڈالتا ہے. تو جو جتنا سالڈ ہوتا ہے، اسٹرانگ ہوتا ہے، جو جتنی قیمت کا ہوتا ہے، خس و خاشاک ہلکے پھلکے ہوتے ہیں نا، ہر ہوا کے جھونکے پہ اڑ جاتے ہیں، پانی میں بہ جاتے ہیں، جل جاتے ہیں، پھک جاتے ہیں، گل جاتے ہیں، سڑ جاتے ہیں. ہیرا نہ جلتا ہے، نہ گلتا ہے، نہ سڑتا ہے، نہ بہتا ہے، نہ اڑتا ہے، وزن ہے اس کا. تو اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے کہاں فٹ آتے ہیں آپ، کس قسم کی کان ہے اور کس قسم کی دھات ہے، اور آپ کی قیمت کیا ہے. آپ کی قیمت آپ کا اخلاق، کردار، آپ کی ذات ہے، جو کچھ آپ کرتے ہیں، جو کچھ آپ ہیں. تو اس لیے تجدون الناس معادن، انسان کانوں کی طرح ہوتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں. کان چھپی بھی ہوتی ہے نا، معدن کی جمع ہے نا، پہاڑ کے اندر ہوتی ہے. بعض اوقات کئی کئی فٹ اور کئی کئی میٹر اندر جانا پڑتا ہے کچھ نکالنے کے لیے. اور اگر آپ نے کبھی تصویر دیکھی ہو ہیرے کی کان کی، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس اصل سینٹر تک پہنچنے کے لیے کئی سٹیپ کراس کرنے پڑتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ زمین کی طرح کسی پہاڑ کو توڑ پھوڑ کے کھودیں اور سامنے سے ہیرے نکل آئیں. ایک لمبے پروسیس کے بعد آپ جا کر اس نقطے کے اندر پہنچتے ہیں جہاں سے آپ وہ ہیرا پا سکتے ہیں. تو جیسے اس کے بننے میں دیر لگتی ہے، ایسے اس کو ڈھونڈنے اور پانے میں بھی. لیکن جب آپ اس کو پا لیتے ہیں تو اس کی قیمت ہر چیز سے بڑھ کر ہوتی ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام نے معادن العرب کے بارے میں پوچھا کہ عربوں کا خاص حال بتائیے کہ ان میں سے کون اچھا ہے. تو آپ نے فرمایا وہی اچھے ہیں جو پہلے اچھے تھے، جن کا اندر اچھا ہے، جن کی نیچر اچھی ہے. ہاں، اسلام میں آ کر وہ آگے بڑھ گئے ہیں جنہوں نے پھر دین کی سمجھ پائی ہے، واقعی جن کے اندر قرآن اترا ہے. آپ دیکھیں کہ دور جاہلیت میں جہاں اتنا اندھیرا تھا، ظاہر الفساد فی البر والبحر، وہاں ایسے ایسے لوگ پائے جاتے تھے کہ جو محض ایک مہمان کی مہمان نوازی کے لیے اپنی سواری کا اونٹ تک ذبح کر دیتے تھے اور اس کا گوشت مہمانوں کو کھلا دیتے تھے. اسی طرح ان لوگوں کا دل پسند مشغلہ جو تھا قتل و غارت تھی. لیکن اگر کوئی ان کے ہاں آ کے پناہ لیتا تو اس کی حفاظت ایسے ہی کرتے جیسے اپنے کسی بچے کی کرتے تھے. خود اس کی خاطر قتل ہو جاتا، بچے قتل کروا دیتا، لیکن اس کی حفاظت کرتے. یعنی عہد کے اتنے پابند، یعنی امانت اس درجہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ عرب کے بادیا نشین بہت ہی کم فہم، نا سمجھ اور بے وقوف قسم کے لوگ تھے. نہیں، ان میں بہت سمجھدار لوگ بھی تھے، کانوں کی طرح تھے. خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص مقصد کے لیے چنا تھا. ایک قبیلہ کے ساتھ نو مسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو گفتگو کے دوران انہوں نے بتایا کہ ہم نے جاہلیت سے پانچ چیزیں سیکھی ہیں. یعنی دور جاہلیت میں ہمارے اندر اخلاق کی پانچ چیزیں تھیں، ہم ان پر اس وقت تک قائم رہیں گے جب تک آپ ہمیں ان سے منع نہ کر دیں. یعنی اسلام لانے سے پہلے بھی ہمارے اندر کچھ اخلاقی ویلیوز ہیں، تو جب تک آپ ہمیں منع نہیں کریں گے ہم ان کو اختیار کیے رکھیں گے. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اچھا بتاؤ، وہ خصلتیں ہیں کیا جن پر تم قائم ہو، جو تم نے زمانے جاہلیت سے پائی ہیں؟ تو کہنے لگے، خوشحالی میں شکر کرنا، مصیبت میں صبر کرنا، مٹ بھیڑ کے وقت سچا ثابت ہونا، یعنی دشمن سے مقابلے کے وقت سچا ثابت ہونا، تقدیر پہ راضی رہنا، کسی کی مصیبت پہ خوش نہ ہونا، خواہ وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو. یہ ان کی اخلاقی اقدار تھی دور جاہلیت میں. تو یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ اہل علم اور اہل ادب ہیں، ان کے اندر انبیاء کی شان ہے، کتنی اعلیٰ ہیں ان کی باتیں. یعنی آپ نے ان کی باتوں کو اپریشیٹ کیا، ان کی تعریف فرمائی. عام طور پر ہم کسی نان مسلم کے اندر خوبی دیکھتے بھی ہیں تو ہم اپریشیٹ نہیں کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کی تعریف فرمائی کہ ان کی باتیں کتنی عمدہ ہیں. پھر اسی طرح قبیلہ بنی سعد نے زمان بن سالبہ کو اپنا نمائندہ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، تو اس نے بھی آ کر اسلام کے بارے میں مختلف سوال کیے. جب وہ سوالوں سے فارغ ہو گیا اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سمجھ میں آ گئیں تو فوراً کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور پھر وعدہ کیا کہ میں ان سارے فرائض کو ادا کروں گا جن کا آپ نے ذکر کیا، ان سب چیزوں سے بچوں گا جن سے آپ نے منع کیا ہے، اور نہ میں اس میں کوئی زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا، جتنا جیسا دین آپ نے دیا ہے وہ ایسے کا ایسا ہی لوں گا. اور پھر اپنی اونٹنی پہ بیٹھ کے واپس چلے گئے. اپنی قوم میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ہر بات بعین ہی دہرا دی. ایک روایت کے مطابق صبح کی شام نہیں ہونے پائی تھی کہ ان کی مجلس کے تمام مرد اور عورتیں مسلمان ہو گئے. کیوں؟ ان کے اس کردار اور سچائی کی وجہ سے. آج جب ہمارے اندر سچائی نہیں ہوتی تو پھر ہماری باتیں بھی اثر نہیں کرتی. اور یہی وہ خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کو چنا تھا، اگرچہ وہ دنیاوی اعتبار سے وہ بہت ترقی یافتہ قوم نہ تھے جتنے ان کے ہمسائے روم اور ایران کے لوگ تھے. اور اس میں بے شمار مثالیں آپ صحابہ کرام میں سے دیکھ سکتے ہیں. حضرت عمر کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں، حضرت خالد بن ولید کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں، کوئی ایک نہیں بے شمار لوگ ہیں کہ جو دور جاہلیت میں بھی ایک کردار رکھتے تھے اور اسلام لانے کے بعد بھی وہ اسلام کے لیے ایک بہترین فرد ثابت ہوئے. اور خاص طور پر مکہ والوں کے اندر اور جو مقامی عرب تھے، اصل عرب، ان کے اندر کسی قسم کی منافقت نہیں تھی، کوئی نفاق نہیں تھا. وہ پہلے بھی اچھے کام کرتے تھے، چند ایک برائیاں بھی تھیں لیکن اچھائیاں بھی تھیں. اسلام نے ان کی ان اچھائیوں کو باقی رکھا، ہاں فرق یہ پڑا کہ ان کی سوچ بدل گئی، یعنی ان کی نیت بدل گئی. پہلے وہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کس وجہ سے کرتے تھے؟ اپنی تعریف چاہنے کے لیے یا اپنے قبیلے کو اونچا منوانے کے لیے، اس کی بلندی یا اس کی شہرت کے لیے، اس کی ناموری کے لیے. لیکن اب وہ سب کچھ کس لیے کر رہے تھے؟ دین کی سمجھ آنے کے بعد اذا فقہوا اللہ کے لیے. سوچ کا مرکز بدل گیا تھا. تو اصل بات یہی ہے کہ ایک انسان اور دوسرے انسان میں جو چیز فرق کرتی ہے وہ دین کی سمجھ، اور دین کی سمجھ کیا؟ نیت کی درستگی. یعنی اذا فقہوا کا نتیجہ کیا ہوا؟ صحیح سوچ اور صحیح ذہن کا وجود میں آنا. اچھی نیت کس کو کہتے ہیں؟ اچھی نیت کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ پازیٹو تھنکنگ، نیک نیتی، نیک ارادے، جو سوچ خیرخواہی پر مبنی ہو. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اسلام لانے سے پہلے خیر اور بھلائی کے کاموں میں کس طرح سرگرم عمل ہوتے. اس کی ایک مثال معاہدہ حلف الفضول ہے، جس کے تحت یہ طے کیا گیا تھا کہ عربوں کے اندر سے قتل و غارت گری اور بدامنی کو ختم کیا جائے. پھر اسی طرح آپ کی شادی حضرت خدیجہ سے اسلام سے پہلے ہوئی تھی، لیکن دور جاہلیت میں بھی وہ کس لقب سے پہچانی جاتی تھی؟ طاہرہ، پاک باز خاتون. اپنی پاکیزگی کی وجہ سے، پاک دامنی کی وجہ سے طاہرہ کہلاتی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں. آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق نے حبشہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا تھا تو راستے میں ان کو ابن الدغنہ ملا تھا، تو اس نے کیا کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کیوں جا رہے ہیں مکہ چھوڑ کے؟ آپ جیسا انسان مکہ چھوڑ دے گا؟ تو وہ کہنے لگے کہ میری قوم نے مجھے نکلنے پہ مجبور کر دیا ہے اور مجھے بہت زیادہ اذیت دے رہے ہیں. تو وہ بیچ میں آڑے آ گیا اور کہنے لگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بخدا آپ تو قبیلے کے مایا ناز فرزند ہیں، آپ مصیبت زدوں کی مدد کرتے ہیں، بھلائی کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں، محتاجوں کے کام آتے ہیں، واپس چلیے، میں آپ کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہوں. اور اس نے حضرت ابوبکر کو حبشہ نہیں جانے دیا تھا، اور اگر آپ چلے جاتے تو ہجرت کے سفر میں آپ ساتھ کیسے ہوتے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ بہرحال مراد اس سے یہ ہے کہ اصل چیز انسان کا کردار ہے. صرف نام بدلنے سے یا ریلیجن بدلنے سے بات نہیں بنتی، جب تک کہ آپ دین کی سمجھ بوجھ پیدا کر کے اس کردار کو پیدا نہ کریں. تو خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، اس میں شرارکم بھی تھے، شریر لوگ بھی تھے جاہلیت میں، یہ نہیں کہ سبھی اچھے تھے، لیکن جو دور جاہلیت میں اچھے اخلاق اور کردار کے مالک تھے وہ سب کچھ ان کا اسلام کے بعد اسلام میں بھی ان کے ساتھ آیا. اور یہی چیز ہر دور میں دہرائی جاتی ہے. جب تک انسان اچھا بننے کا خود ارادہ نہیں کر لیتا، اپنے اندر تہیہ نہیں کر لیتا اور خود کو مشقتوں میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہو جاتا، اس وقت تک اچھا بنا نہیں جا سکتا. سونا خالص کب ہوتا ہے؟ جب اس کو آگ پر تپایا جاتا ہے، اسی طرح ایک انسان بھی آزمائشوں کی بھٹی میں پڑ کر صبر اور برداشت کے ساتھ اعلی اخلاق اور کردار کو پہنچتا ہے. کچے برتن اور پکے برتن میں بہت فرق ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ دنیاوی اعتبار سے کوئی شخص کتنا بھی قابل ہو, کتنا بھی علم والا ہو, کتنی بھی بڑی ڈگری رکھتا ہو, کتنے بھی بڑے عہدے اور پوسٹ پر ہو, کتنا بھی مالدار ہو, کتنا بھی وجیہ ہو, لیکن اسلام کی نگاہ میں اس شخص کی ویلیو اسی وقت ہوگی جب اس کے اندر دین کی سمجھ ہوگی. یعنی صرف دین پڑھا لکھا نہیں بلکہ دین کی سمجھ رکھنے والا ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خدا کے بندے کے لیے اس سے بڑی فضیلت اور کچھ نہیں ہو سکتی کہ اسے دین کا صحیح فہم اور سمجھ بوجھ حاصل ہو. دین کا صحیح سمجھ رکھنے والا ایک عالم ہزار عابدوں سے زیادہ شیطان پہ بھاری ہوتا ہے. اور ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے, اور دین کی بنیاد صحیح سمجھ بوجھ ہے. دین کی بنیاد صحیح سمجھ بوجھ ہے. اور وہ مشہور حدیث تو آپ سب جانتے ہیں, من یرد اللہ بہ خیرن یفقہ فی الدین, اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے. اور دین کی سمجھ عمل میں جھلکتی ہے, عمل اچھا ہوتا ہے. اور جب تک عمل اچھا نہ ہو تو دین کی سمجھ کوئی سمجھ نہیں. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک شخص نماز بھی پڑھتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, زکوٰۃ بھی دیتا ہے, حج اور عمرہ بھی کرتا ہے, یہاں تک کہ آپ نے ساری نیکیوں کا ذکر کیا, یہ بھی کرتا ہے, یہ بھی کرتا ہے, یہ بھی کرتا ہے, مگر قیامت کے روز اس کی عقل اور فہم کے مطابق ہی اس کا صلہ دیا جائے گا. آپ سب پڑھ رہے ہیں, خوب رٹ رہے ہیں چیزیں, دنیاوی اعتبار سے ہو سکتا ہے آپ 100% مارکس لے جائیں رٹ کے, لیکن قیامت کے دن اجر کا فیصلہ کس پر ہوگا؟ سمجھ پر. کیا آپ نے سمجھا, کیا آپ کے اندر کتنا اترا, آپ نے جذب کیا کیا, پھر آپ کے عمل میں کیا جھلکا, پھر آپ کے معاملات میں کیا بھلائی آئی. تو کسی بھی زمین کی, کسی بھی پہاڑ کی اصل ویلیو کس پر ہے؟ کہ وہ زمین زرخیز کتنی ہے, اس پہاڑ کے اندر کس چیز کی کان ہے. ظاہر ہے کہ ایک سونے کی کان اور ایک کوئلے کی کان ایک قیمت میں تو نہیں بکتی. تو اگر دنیاوی اعتبار سے فرق پڑ جاتا ہے تو آخرت کے اعتبار سے بھی فرق پڑتا ہے. تو اس سے ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کے صرف ظاہر پر نہیں جانا, ان کی اصل ویلیو ان کے اندرون پر ہے. اور جب تک کسی شخص کے ساتھ معاملہ کر کے اس کے اندرون کا پتہ نہ چلے اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کریں. یعنی اپنی رائے محض ظاہر کو دیکھ کے مت قائم کریں. اسی طرح سب کے ساتھ ایک معاملہ نہیں ہونا چاہیے آپ کا. ظاہر ہے کہ سونے سے آپ دروازہ تو نہیں بناتے, سونے سے مختلف چیزیں بنتی, لوہے سے مختلف چیزیں بنتی, کوئلے سے مختلف کام لیا جاتا ہے. تو اسی طرح جو جس اہلیت کا قابل ہو, جس میں جس چیز کی اہلیت ہو, جس چیز کی صلاحیت ہو, اس کے مطابق اس سے کام لیا جانا چاہیے. اور ہر چیز کی اپنی اپنی ویلیو ہے, اپنی اپنی قدر و قیمت, ہر ایک کا اپنا مقام ہے, اپنی خاصیت, اپنی اہمیت, اور ہر شخص اپنی جگہ اہم ہے, اور ہر دھات اپنی جگہ اہم ہے. حدیث پر غور کیجئے, میں پھر پڑھتی ہوں, آپ ذرا توجہ سے سنیے کہ کیا سمجھ میں آئی بات. تجدون الناس معادنا خیارهم فی الجاہلیت خیارهم فی الاسلام اذا فقہوا. شرط ہے جب سمجھ آتی ہے دین کی, اندر اترتی ہے بات, عمل میں جھلکتی, تو قدر و قیمت بڑھتی. لیکن انہی کی جو اپنی ذات میں اچھے ہوتے ہیں, جو نیت اور ارادہ رکھتے ہیں, جو محنت کرتے ہیں, جو تپنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. دین کی سمجھ تکلیف اٹھانے سے آتی ہے, یہ صرف لیکچر سننے سے نہیں آتی, یہ صرف سپون فیڈنگ سے نہیں آتی. جب تک اپنے پارٹ پر جو آپ کی ڈیوٹی ہے اسے فلفل نہ کریں, جب تک آپ اپنا دماغ استعمال نہ کریں, جب تک آپ مزید کتابیں نہ پڑھیں, اس علم کو دوسروں کے ساتھ جب تک شیئر نہ کریں. اگر آپ معادن کے لفظ پر غور کریں تو اس سے ایک خاص بات سمجھ میں آتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس سے مراد انسانوں میں پایا جانے والا پوٹینشیل یا صلاحیت ہے. اب اس پوٹینشیل کو کس طرح ایکسپلور کیا جائے, کس طرح استعمال کیا جائے, اس کے لیے مزید پھر محنت اور مشقت کی ضرورت ہے. اور پھر صرف ظاہریت پر نہ جائیں. بعض لوگ اپنی ظاہری شکل و صورت میں بہت معمولی ہو سکتے ہیں، بہت عام سے نظر آتے ہوں گے آپ کو، لیکن جب آپ ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو ان کے اندر خیر کا ایک لامتناہی سلسلہ پاتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ کوئی بھی چیز جب کان سے نکلتی ہے تو وہ اپنی کس شکل میں ہوتی ہے؟ را فارم میں ہوتی ہے۔ سونے کو نکالیں، ہیرے کو نکالیں، چاندی کو نکالیں، کسی بھی چیز کو، ایون تیل کو نکالیں زمین سے، تو وہ را شکل میں ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو اس پر محنت کرنی پڑتی ہے، ہیرے کی کٹنگ کرنی پڑتی ہے، اسی طرح سونے کو چھاننا پڑتا ہے، نکالنا پڑتا ہے اس سے۔ تو استعمال کرنے کے لیے مزید ایک مشقت کا پروسیس چلتا ہے، جب جا کر وہ چیز ایک پیور فارم میں سامنے آتی ہے۔ لیکن ہم عموماً انسانوں میں جینوئن دلچسپی نہیں لیتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کانوں کی تلاش میں ہر پہاڑ کو نہیں کھودنے بیٹھ جاتے، اس کے لیے کچھ سائنس ہوتے ہیں۔ پہلے ان علاقوں کو دیکھا جاتا ہے، مختلف طریقے سے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، مختلف علامات سے پہچانے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح انسان بھی اپنی علامات سے پہچانے جاتے ہیں، اور انسانوں کی تلاش بھی وہی شخص کر سکتا ہے، یا ان ہیروں کو بھی وہی شخص ایکسپلور کر سکتا ہے جس کو انسانوں کے ساتھ ایک جینوئن انٹرسٹ ہو، جو واقعی انسانوں میں دلچسپی رکھتا ہو، اور پھر ان کو ڈھونڈنے کے بعد ان کی خیر کو ابھارے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا تزکیہ کیا تھا، ان کی تربیت کی تھی، ان کو تراشا تھا، چمکایا تھا اور کام کا بنایا تھا۔ پروفیسر فلپ ہٹی نے اپنی کتاب تاریخ عرب میں لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد ایسا معلوم ہوا جیسے عرب کی بنجر زمین جادو کے ذریعے ہیروں کی نرسری میں تبدیل کر دی گئی ہو۔ ایسے ہیرو جن کی مثل تاریخ یا نوعیت میں کہیں اور پانا سخت مشکل ہے، اب وہ اس کو جادو کا زور قرار دے رہا ہے، حالانکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ پر مشقت زندگی کا نتیجہ تھا کہ جس میں آپ نے ان ہیروں پر وقت صرف کیا تھا۔ مثلاً ایک ماں ہے، ایک سرسری طریقے سے اپنے بچوں کے پوٹینشیل کو نہیں جان سکتی جب تک وہ ان کے اندر انٹرسٹ نہیں لیتی، ان کو پہچانتی نہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں کو اگر مربی بنایا گیا ہے تو کس طریقے سے انسان کی پیدائش ہوتی، کس طرح ماں کے ساتھ رکھا گیا ایک بچے کو، یعنی بعض کا ظاہری طور پر تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ماں کو اتنی مشقت میں کیوں ڈالا گیا۔ 9 مہینے اس کو اپنے پیٹ میں رکھتی، اس کے ساتھ لمحہ لمحہ وہ گزارتی ہے، پھر اس کے بعد 2 سال دودھ پلاتی، اس میں وہ اس کو پہچانتی، وہ ماں کو پہچانتے، ایک 2 طرفہ تعلق قائم ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ابتدائی تربیت کے کچھ سال اس کے ساتھ گزارتی، پھر جا کر وہ ایکسپلور کرتی کہ اس بچے کے اندر کیا ہے، اور اگر ماں سمجھدار ہوتی ہے تو بچے کو پھر اسی رستے پہ ڈالتی ہے جس پہ چلنے کا وہ اہل ہوتا ہے۔ لیکن اگر ماں ہی کے اندر سمجھ نہیں، اور ماں ہی ایک مربی نہیں، اور ماں ہی کو بچوں میں جینوئن انٹرسٹ نہیں، وہ ان کے مزاج کو نہیں پہچانتی۔ آپ نے دیکھو گا باپ بھی اس طرح نہیں پہچانتا بچوں کو جس طرح ماں پہچانتی۔ باپ کا معاملہ بچوں کے ساتھ مختلف ہوتا ہے، وہ ظاہریت میں عام طور پہ معاملہ کرتا ہے، بچہ رو رہا ہے تو اس کو اور طرح چپ کرائے گا۔ تو انسانوں کو ایکسپلور کرنا، ان کی تربیت کرنا، ان کو پالش کرنا، ان کو چمکانا، ان کو کام کا بنانا، یہ تو معمولی کام نہیں ہے، یہ دنیا کا سخت مشکل کام ہے، اور اس کے لیے اتنا ہی بڑا حوصلہ چاہیے جب جا کر ایک قوم کی تاریخ بدلے گی۔ اور ہم سب کیا چاہتے ہیں؟ صرف نعروں کے زور سے اور صرف بھیڑ بھاڑ کے ذریعے ہم بڑی بڑی باتیں کر کے اسلامی انقلاب لے آئیں۔ یہ طریقہ کار نہ انبیاء کا ہے اور نہ ہی کسی دنیاوی تحریک کا ہے۔ جتنا کوالٹی کا کام کرنا چاہتے ہیں اتنی ہی زیادہ تپش سے گزرنا پڑے گا، اتنا ہی طویل پروسیس ہوگا۔ کہتا نا، مت سہل اسے جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے۔ تو یہ آسان کام نہیں ہے۔ تو حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ تعالی کے نزدیک اصل قدردانی پھر کس چیز کی ہے؟ ظاہریت کی نہیں، صرف نام کی نہیں، کام کی، اور کام میں بھی جس درجے کا آپ کام کریں، سونے کی قیمت کا کریں یا چاندی کا کریں یا لوہے کا کریں یا پیتل کا کریں یا آپ کسی بھی دھات کا کریں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کہ کون مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا اور کون بعد میں اسلام لایا۔ دیکھا یہ جائے گا کہ دین میں سمجھ کس نے پیدا کی اور ان میں اعلیٰ کردار کس نے پیدا کیا۔ مطلوب ہم سے اعلیٰ کردار ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.